تصدق وحين جاءت القلب وما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بلايت فوقين تربلو هجرا کے اس عشر محرم کی مجالس کا عنوان اور جو مومین اور مومنات بڑی باقاعدگی کے ساتھ میری مجالس سنتے رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں مجلس کے شروع میں جس آیت کی تلاوت کرتا ہوں وہ مسلسل دس دن ایک آیت نہیں ہوتی. جو میرا ٹاپک ہے جیسے ملا ہے اس سے ریلیٹڈ جو مختلف آیتیں ان کی تلاوت کی جائے گی, لیکن چونکہ ابھی ہم ان کو درشن یا تنقید کے اسٹیج پر اس لیے جو آیت کل تلاوت کی گئی ہے وہی آج بھی ریلیٹ ہوئی ہے اور پیغام اور میسج یا جو تنقید تھی وہ آج مکمل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے بعد ولایت کے حوالے سے قرآن کریم کی دیگر آیتوں کی تلاوت کی جائے گی. اور یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ وزیر قوم کے موقع پر نازل ہوئی اور وزیر وہ ہے کہ جو ابھی ابھی ایام عرضہ سے پہلے جس عید کو آپ مناتے گئے تھے اس کے بارے میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, ہر چیز پہ یونٹی ہو سکتی ہے, لیکن ولایت اور وزیر کے مسئلے پر کسی سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ایسنس آف اسلام ہے ولایت, روح ہے اسلام ہے ولایت. ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو بہت سارے سوالات اور اعتراضات مومنین کے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور عام مسلمانوں کے بھی. ولایت ہی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ولایت بقی سمجھ نہیں آتی ہے, مومنین کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ولایت بقی کا نظریہ کہاں سے آ جائے. ولایت علی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ, ولایت ابھی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کہ کبھی کسی کی سمجھ میں ولایت بقی نہیں آ رہی, کسی کی سمجھ میں وجود امام زمانہ نہیں آ رہا. یاد رکھیے کہ اگر ولایت کو سمجھ لیں تو کبھی امام زمانہ کے بارے میں بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوگا. آیت اللہ زنجانی جب آج سے 70 سال پہلے جب ہندوستان اور پاکستان ایک سب کانٹیننٹ کا دورہ کیا اور لاہور ان کی ملاقات علامہ اقبال سے ہوئی تو علامہ اقبال نے بھی ایک اعتراض کیا. علامہ اقبال فقط ایک عام شاعر نہیں بلکہ ان کی ابتدائی تعلیم ساری کی ساری فروغ بھی تھی. ملا صدرا پر جو ان کے فیصل سے فلسفی شاعر ہے اور ایک اعتراض کرتے ہیں آمر زنجانی, بلکہ میں اس کو آمر زنجانی کے جواب کو سمجھا نہیں پاؤں گا, وقت نہیں ہے, بات بہت پھیل جائے گی اور شاید یہ ٹائم سے پہلے میں نے بات چھیڑ دی, لیکن بہرحال جب بات چھڑ گئی ہے تو اس کو مکمل کر دیا ہے. پھر سوال کیا علامہ اقبال نے ان سے کہ بھائی ہماری سمجھ میں باقی سب کو آ رہا, یہ امام زمانہ کا نظریہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 1200 سال سے کوئی شخصیت کس طرح سے غائب ہو اور زندہ. اقبال میرے ہیں لیکن سوال علامہ اقبال کا. تو آگے زنجانی کا جو جواب ہے, میں نے کہا نا کہ بہت سے لوگوں کو یہ جواب سمجھانا پڑتا لیکن وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے کا, صرف جواب سن لی. انہوں نے مسکرا کے کہا کہ آپ پہلے 11 کو قبول کر لیں تو بعدویں کے بارے میں ہم کوئی اصرار نہیں کریں گے. کہ اگر کسی کی سمجھ میں پہلے 11 آ گئے تو خود بخود اس کا کے لیے گواہی دے گا اور اس کا یقینہ بنے گا کہ 12 بھی ہونا چاہیے. لیکن کب, جب 11 ولایت کے حوالے سے سمجھ میں آئے, خالی محبت کے حوالے سے. محبت یہ نہیں کہتی ہے کہ اگر 11 ہے تو 12 بھی ہونا چاہیے یا اگر 12 ہے تو 13 نہیں ہونا چاہیے. یہ فقط ولایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر 11 ہے تو ولایت کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کوئی 12 بھی ہونا چاہیے. مگر یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں نے کل رات کی مجلس میں عرض کیا کہ دو باتیں مجھے بیان کرنا ہے وزیر کے حوالے سے. جو دوسری بات اس میں ایک چیز آئی کہ اگر 11 تو کسی نے مانا لیکن ان کی ولایت, بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزیر کا مطالبہ محبت نہیں, وزیر کا مطالبہ محبت نہیں تھا, وزیر کا مطالبہ ولایت تھا. تو گیارہ کی ولایت کو مانیں گے تو بارہویں کی ولایت کو خود بخود ماننا پڑے گا, اور جب بارہویں کی ولایت کو مانیں گے تو ولایت کے بقی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. مگر ابھی ہم غدیر کے پہلے مسئلے کو حل کر رہے ہیں کہ آخر قرآن نے یہ کیا کہہ دیا کہ اے رسول اگر تم نے غدیر کا اعلان نہیں پہنچایا تو بھما بلخ کا رسالہ تھا. سمجھو تم نے کارے رسالت کو انجام نہیں دیا, تم نے رسالت کی کو نہیں پہنچایا. بما بلخ کا تم نے نہیں پہنچایا, تم نے کوئی ٹیچنگ نہیں کی رسالت اپنی رسالت پہ. یہ اتنی بڑی بات, اتنا اسٹرانگ یا بگ اسٹیٹمنٹ قرآن کریم نے کس طرح سے دی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن دو بہت اہم ریزن. نمبر ایک, رسالت دنیا صرف اپنے کردار کی طاقت کی مدد سے آگے بڑھ. رسول کے پاس نہ کوئی فوج ہوتی, نہ کوئی ایسا اقتدار ہوتا. جب وہ اعلان رسالت کر رہا ہے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, نہ کوئی فوج ہے, نہ کوئی طاقت ہے, نہ کوئی اقتدار ہے, نہ کوئی خزانہ. صرف اس کے کردار کی طاقت اس کے ساتھ ہے, جس کی بنا پر وہ رسالت کو پھیلاتا ہے اور لوگوں کا دل قبول کرتا ہے. کیا اتنے سچے آدمی کو سن رہے ہیں جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا, وہ اب کیسے جھوٹ بول سکتا. رسالت کی سب سے بڑی طاقت ہے کیریکٹر. رسالت کے بعد جو سب سے بڑا ٹول ہے یا رسالت کا جو سب سے بڑا بھیتری ہتھیار, وہ اس کے کردار کی طاقت. چنان اللہ کے رسول نے مکے والوں سے کلمے کا مطالبہ بعد میں کیا, فوراً نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو. کلمے کی ڈیمانڈ بعد میں کی, پہلے اپنے کردار کی طاقت کو تسلیم کروائے. پہاڑی میں کھڑے ہو گئی, یہی تو فرما رہے ہیں نا, بلکہ سوال کر رہے ہیں. اچھا پہاڑی کون سی ہے اس میں اختلاف؟ کوہ ابو قبیس ہے کہ کوہ صفا ہے, جس میں حاجی اور عمرہ کرنے والا سات مرتبہ دوڑتا. اور پہلے تو یہ اختلاف کوئی اہم بات نہیں تھی, لیکن جب اس سعودی عرب کی حکومت صفا اور مروہ کے علاقے کو ایکسٹینڈ کر کے ڈبل سے زیادہ کر دیا, اور یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نئے علاقے میں بھی صفا اور مروہ کی صحیح جائز ہے کہ نہیں, تب سے یہ مسئلہ بہت اہم بن گیا ہے. یہ فوراً اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ تاریخی بحث یہاں پہ شروع کر. قاری میں نے اشارہ کر دیا کہ حج پر جانے والے اور عمرے میں جانے والے, جب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ نئے علاقے میں جو نیا ایکسٹینشن صحیح جائز ہے کہ نہیں, تو اس وقت اس مسئلے کی ضرورت پڑتی کہ رسول خدا نے اعلان رسالت کے موقع پر اپنا پہلا خطبہ اب قبیل کی پہاڑی پہ دیا ہے یا صفا کی پہاڑی پر, اس کو چھوڑ دیں. اور صرف اتنی سی بات کہ رسالت جس مقصد کو لے کے آ رہی وہ پہلے ڈیمانڈنگ کی جائے. یہ نہیں کہا جا رہا اس کے والوں سے کہ خدا کو مان, پہلی ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ میرے کیریکٹر کو مانتے ہو کہ نہیں, میری قسمت کو مانتے ہو کہ نہیں, مجھے معصوم سمجھتے ہو کہ نہیں, میری سچائی میں یقین ہے کہ نہیں. ہر ایک کو معلوم ہے, یہی تو کہا تھا. اور یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا, جو بات میں نے کل بھی اشارہ کر نہیں کی, آج بھی اشارہ کر رہا ہوں. یہی تو کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج موجود ہے جو تم نے حملہ کرنے والی, میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اور ایک بار پکے مخلص سنسیئر متقی مسلمان نہیں ہے وہاں پہ. 307 بتوں کو ماننے والے جو عقیدے کے اعتبار سے بھی اتنے بدتر ہیں, کیریکٹر کے اعتبار سے بھی اتنے خراب ہیں, کہ ڈاکا ڈالنا اور یتیم کا مال کھانا اور حقوق انسان کی پامالی. مکے کی کیا حالت تھی وہ رسول خدا, کبھی وقت ملے تو جناب جعفر تیار کا وہ عظیم خطبہ پڑھیے گا, جو کرسچن نجاشی کے دربار میں جناب جعفر تیار نے دیا. وہ خطبہ آپ کو انٹروڈکشن کرائے گا اسلام کیا. جعفر تیار مولائے کائنات کے بڑے بھائی, شہزادی زینب کبریٰ کے حضور, اور نماز جعفر تیار جیسا عظیم تحفہ. ہم سب جو دینے والے وہ نماز جعفر تیار آج کل کے کریڈٹ کرن کے اپریسیشن کا بہترین جواب. لیکن میری یہ خراب عادت ہے کہ میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر کی باتیں پھیلا دیتا ہوں اور بعد میں موضوع پہ آنا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے ہی کروں گا. مگر جناب جعفر تیار کا خالی وہ خطبہ نہیں, تو میں صرف فلم کے اندر آپ نے دیکھا، پورا خطبہ پڑھیے گا، میں ایک جملہ، وہ جملہ میں نے کہا جس کے لیے خطبے کا ریفرنس دینا پڑا وہ یہ تھا کہ بات کون ایسی ہوتی ہے کہ کیریکٹر دے کے واسطے بہترین ہوتی ہے، عقیدہ خراب ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بہترین ہوتا ہے، کیریکٹر بہت خراب ہوتا. اب کیا نام دوں میں اس جملے کے آگے، لیکن عقیدہ بہترین ہے، کائنات میں اس سے بہتر عقیدہ کسی کا نہیں. پھر کار اتنا برا کہ غالباً آپ ہی کے یہاں جان برناڈ شاہ کا جملہ، کہ جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے ابھی کلمہ پڑھ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے سبھی اسلام کا کلمہ نہ پڑھنا. خیر تو بات پانے ایسی ہوتی ہے کہ ان کا عقیدہ بہت برا لیکن کردار ان کا بہرحال بہت اچھا ہوتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عقیدہ بہترین ہے کردار بہت برا. اور کاش کوئی ایسا بھی ہو جائے جس کا عقیدہ بھی بہترین ہو اور کردار بھی بہترین. یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ کاش کوئی ایسا ہو جائے، بے ایمان نے کہا پھر ساجد پہلے ہی سلام کو سلام کر، یہ چھٹے ایمان کا جملہ ہے کہ کاش ہمارے چاہنے والوں کا کردار بھی ایسا ہو جائے جیسا ان کا عقیدہ. مسئلہ ہدایت میں اس حدیث کو مجھے بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، ابھی تو آج دوسری ہی مجلس مگر اب یہ چوتھی کیٹیگری بچی وہ ہے عقیدہ کی، اس سے زیادہ خراب آج کا کوئی عقیدہ نہیں گزرا. جیسے میں نے ہدایت کے حوالے سے جملہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ پر دور کیا، وہ تو پھر بھی باہر آئے غیر معصوم فقیر کا جملہ. قرآن کریم میں دو جگہ یہ حکم آیا کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن توحید کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا شرک کے گناہ معاف نہیں کرے گا. تو عقیدہ بھی سب سے برا اور کردار بھی اتنا برا کہ ان کی اسی ماحول میں رہنے والے جا پڑے تیار کا خطبہ پڑھ لی، اتنے بدترین کافر ہیں. لیکن جب ایک سوال اللہ کا رسول کرتا تو میں جہاں پہ کھڑا ہوں اگر یہ پہلو کہ ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا میری بات مانو گے کہ نہیں، تو سارے بدمے نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً مانے. اور جب پیغمبر نے کروس کوشچن کی، کل میں نے آپ کو یہودی کے گھوڑے کے حوالے سے بتایا تھا کہ کبھی کبھار جواب وہ ملتا جس پہ آپ کو خوش ہو جانا چاہیے لیکن نہیں، زید نے گواہی دی تو پیغمبر نے یہودی سے کچھ نہیں کہا بدل کے زید ہی سے پوچھ لیا تم نے کیسے گواہی. آپ ان تمام کافروں نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم ہوتے تو خوشی سے پھول کے کپا ہو جاتے کہ اتنا بھروسہ پیغمبر نے فلک کے ایک سوال کر لیا جو مانو. اب ایک بہت عجیب اس کے بعد پیغمبر کا جملہ، تم کیوں مانو گے جب تک تم اس لشکر کو یا آدمی کو نہیں دیکھ رہے؟ اور کپوار مکہ میں جواب کیا تھا، یہ ہے رسالت کی اصل طاقت. ہر رسول کپوار مکہ سے جواب کے تھا کہ ہم نے آج تک تمہیں نہ کوئی فلک کام کرتے دیکھا ہے، نہ کوئی فلک بات کہتے دیکھا ہے، تم صادق بھی ہو تم امین بھی. صادق کہتے اور کا سچا، امین کہتے عمل کا سچا، اور جس کے یہ دونوں چیزیں سچی ہو جائیں اسی کو شریعت کی زبان میں معصوم کہا جاتا. ہم نے ہمیشہ تمہیں صادق و امین کہا، مانا دیکھا سمجھا. تم ایک دن میں دو دن میں ہمارے درمیان نہیں آئے، تمہارے بند سے لے کے 40 سال کی عمر تک جب 43 ایئر کی ایج تک ہم نے تمہیں سادے کو نہیں پایا، کس لیے مانیں گے؟ تب رسول نے کلمہ پیش کیا. یعنی رسالت پہلے اپنے کردار کے ٹرسٹ پیدا کرواتی ہے، اس کے بعد پھر رسالت کا دوسرا کام شروع ہوتا ہے. اب اس کو میں دو چھوٹی مثالوں سے دے دوں لیکن نہیں، پہلے رک جاؤ. کفار مکہ نے بہترین اصول بتایا اسلام، اور وہ اصول کیا بتایا؟ ہم اپنی آنکھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کی آنکھوں پہ بھروسہ کرتے. ہم اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کے کانوں پہ بھروسہ کرتے. ہم اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم رسالت کی زبان پہ بھروسہ کرتے. ہمیں کچھ نظر آ رہا رسول کہیں کہ میں کچھ اور دیکھ رہا، ہم اپنی آنکھوں سے کہیں گے تم جھوٹ بول رہی. رسول جب کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہے. ہمیں کھانے میں کسی چیز میں نظر آ رہا رسول کہے کہ نہیں، میں تو اس چیز کو بہت ہی گندا برا یا حرام سمجھ رہا، اب آپ اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں کریں گے یا دیش مدد جسے کہتے ہیں, لیکن رسول کے کہنے پہ بھروسہ کریں گے. جو کفار مکہ ہمیں سمجھا رہے, یہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے ہمیں سمجھا رہے, یہ کردار کے اعتبار سے 24 گھنٹے شراب اور جوئے میں حرف رہنے والے ہمیں سمجھا رہے, اور مومن کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا. وہی چیز اچھی ہے جو اس کی آنکھ دیکھ رہی ہو, وہی آواز اچھی ہے جو اس کا کان سن رہا ہو, وہی قول اچھا ہے جو اس کی زبان بول رہی ہو. اگر ایسا نہ ہوتا, رسالت سے اتنا ٹرسٹ ہوتا, تو نہ داڑھی کے بارے میں کوئی کراس کچھ نہیں کرتا, نہ حجاب کے بارے میں کوئی سوال کرتا, نہ مکس گیدرنگ کے بارے میں کوئی اپنی لاجک کو لے کے آتا, نہ شراب کے بارے میں کوئی اپنا ایکسپیرئنس بیان کرتا, نہ لاٹری اور دھوئے کے بارے میں ویسٹ کے اندر اتنی لمبی بحث چل جاتی. اس لیے کہ ابھی ہم کفار مکہ کے اس اسٹیج کو بھی نہیں سمجھے ہیں جہاں وہ یہ کہہ رہے کہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی, لیکن تو اگر کہہ رہا ہے کہ فوج موجود ہے, ہم اپنی آنکھ کو ڈینائی کریں گے, تیری آنکھ پہ بھروسہ کریں گے. اتنا بھروسہ اور فرس اگر رسالت پر ہے تو آپ دجال سے بچیں گے, ورنہ دجال یہی تو لے کے آئے گا کہ آپ کے سامنے ایسی روٹی لائے گا جو روٹی نہیں ہوگی, آپ کے سامنے ایسی جنت لائے گا جو جنت نہیں ہوگی, آپ کے سامنے ایسی جہنم کا تھریٹ پیش کرے گا جو جہنم نہیں ہوگی. دیکھیے یہ بات ذرا ٹائم سے پہلے ہے, اتنا ٹرسٹ اور بھروسہ, یہ ہے رسالت. اس کے بغیر رسالت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. رسالت کے پاس دولت نہ ہو کوئی نقصان نہیں, رسالت کے پاس تلوار نہ ہو کوئی نقصان نہیں, رسالت کے پاس اقتدار نہ ہو کوئی نقصان نہیں, رسالت کے پاس کردار اور کریکٹر نہ ہو رسالت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. فرعون کامیابی حاصل کر سکتا ہے, نمرود کامیابی حاصل کر سکتا ہے, مگر اللہ کا رسول نہیں. یہی وجہ 124 انبیاء میں سے جب کبھی کسی کے سامنے ایسا وقت آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کلمہ پڑھنے والوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے, تو فوراً وہ رکے. انہوں نے اس واقعے کی انویسٹیگیشن کی. حضرت عیسیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی گھر کے سامنے سے جا رہے ہیں, دیکھا وہاں بڑی خوشی سیلیبریشن, بھائی کس چیز کا سیلیبریشن؟ کسی نے جواب دیا کہ آج گھر والے نے اپنے جوان بیٹے کی شادی کی, آج اس کی بہو کر رہے ہیں, برات آئی, خوشی منائی جا رہی. سارے گھر والے چھوٹے سے لے کے بڑے, سارے بہنے والے, سارے رشتے دار. حضرت عیسیٰ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ انسان کچھ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا. کراچی کی گلیوں میں فقیر ایک شیر پڑھا کرتے ہیں, لیکن وہ حضرت عیسیٰ ہی کے کلام ایک شیر بنا دیا گیا کہ ساما ہے 100 برس کا, کل کی خبر نہیں, اسے کیا پتا کہ جس دلہن کو جس بہو کو اتنے خوشی کے ساتھ لے کے آ رہا ہے کل ہی اس کا جنازہ اس گھر سے نکل رہا ہوگا. جہاں آج اتنی خوشی ہے کل وہاں اتنا ہی غم ہوگا. یہ کہیں کہ عیسیٰ نبی تو آگے بڑھ گئے, نبی وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو نہ بات ختم ہو رہی, لیکن بات صرف ایک جملے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اتنا ٹائم دے رہا ہوں. لیکن اگلے کل جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ لوگ تھے, ان میں سے کوئی ایک کسی اور کام سے وہاں سے گزرا, وہ نبی کے خبر کو چکر میں نہیں جا رہا, کسی اور کام سے گزرا. اس بار دیکھا کہ گھر میں اتنی ہی خوشی, ویسا ہی سیلیبریشن, وہی بچے جو ہیں سب بھر کپڑے پہنے میں گھوم رہے ہیں, وہی عورتوں کے گہرے میں اس کو رات نظر آ رہی. ایک مرتبہ گھبرا گئے, گھبرا کے حضرت عیسیٰ کے پاس واپس آئے, اپنا کام بھول گئے. یا نبی خدا, آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں پہ آج میت اٹھے اور اس گھر میں آج ماتم ہوگا, وہاں تو اتنی ہی خوشی. حضرت عیسیٰ کو کیا ضرورت کہ اس خبر کے اوپر آگے بڑھتے, لیکن نہیں, مسئلہ یہاں پہ ایک خبر کے صحیح اور غلط ہونے کا نہیں, کیا پوری رسالت اس کا ٹرسٹ ختم ہوا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ فوراً کھڑے ہوئے, یہ کیسے ہو گئے, چلو میرے ساتھ. آج اس کو نہیں, گھر والے جتنے لوگ تھے سب کو گھر پہنچ. ایک بار گھر والے سے کہا کہ مجھے صرف تمہاری دلہن سے ایک منٹ کی ایک بات کرنا. نبی تو ویسے ہی امت کا باپ ہوگا. گھر اس حوالے سے حجاب کا مسئلہ اپنی جگہ باقی رہتا, کبھی یہ خود اس کی گواہی دے رہا ہے کہ کل یا برسوں کی مجلس میں تفصیل آئی. جو واقع امت کا باپ ہے, حجاب کے مسئلے میں نبی سے بھی کمپرومائز نہیں کرایا اسلام نے. ہماری عورتیں, ہمارے مرد اپنی مرضی سے کسی کو باپ, کسی کو ماں, کسی کو آنٹی, کسی کو خالہ, کسی کو بھائی, کسی کو بہن بنا کے جتنے کمپرومائز کرانا خود ہی کر لیتے. لیکن ذرا ٹائم سے پہلے میں نے بات چھڑ دی. خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے تمہاری بہو سے ایک منٹ کی بات کرنا. نبی امت کا باپ, وہ پورے حجاب اسلامی کے ساتھ ہے,
گھر والا خوش ہو گئے, جان ابھی خدا میری خوش قسمتی کہ آج میری بہو کو اس گھر میں پہلا دینے اور اللہ کا نبی اس کی وجہ سے میرے گھر میں آ رہا اور اس سے بات کر رہا. پہنچے اس کمرے میں کوئی بات نہیں, اتنا ہی کہا کہ اپنی جگہ سے میرا ہٹ ہو جانا. اور جب دلہن ہٹی تو سب نے دیکھا کہ وہ زہریلا تھا, دلہن کے بالکل نیچے موجود ہے لیکن بس اس طرح سے کہ اپنی دن کو اپنے منہ میں دبایا ہوا ہے, لگ رہا ہے کہ کاٹنا جاتا ہے کاٹ نہیں پا رہا. حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بولیے وہ میری کل کی خبر جو میں کل کہہ کر گیا تھا نبوت اور رسالت کبھی غلط بیانی نہیں کرتی, اگر کہ میری بات پوری ہو, میری بات پوری ہو. لیکن اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی مجلس کے بعد سوال کرے جلدی سے بات پوری, کہ اب لوگوں نے کہا کہ یا نبی خدا ہمیں آپ پہ بھروسہ تھا, ضرورت نہیں تھی آپ کو اتنی زحمت کرنے کی, حضرت عیسیٰ نے کرنے. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہو جاتی کہ آدمی آخر میں نبی اور امام کا بھی مخالف ہوتا ہے. یہ جملے کو میں زیادہ واضح طریقے سے تھوڑی دیر بعد پیش کروں. لیکن لوگوں نے کہا کہ یا نبی خدا ہمیں کوئی شک نہیں تھا, ہمیں نبوت میں کبھی شک نہیں ہوا, شک کرنے والے کسی اور کیٹیگری کے لوگ ہوا کرتے, ہمیں آپ پہ کبھی شک نہ رہا. لیکن جب آپ خود معاملے کو یہاں تک لیا تو اب یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ ہوا کیا. حضرت عیسیٰ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, دلہن بتائے. اور دلہن نے بتایا کہ جب میں اس گھر میں آئی گھر والے خوشی منا رہے اور دروازے پہ کوئی سوال کرنے والا اللہ کا نام لے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں فاقے کے عالم میں ہوں کہ ایک وقت کھانا مجھے دے, وہاں کس کو فرصت اب کے خوشیوں سے. لیکن میرے دل میں خیال آیا دلہن میرے کہ آج اس گھر میں میرا پہلا دن اور پہلے ہی دن اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی واپس جائے, میں کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتی. جو کیونکہ مجمع کی اکثریت بلکہ آلموسٹ 99% مجھے سننے والے لوگ ہیں, اس لیے خالی ایک اشارہ کر دوں کہ آگے چل کر ولایت میں بہت اہم آیت بنے ان نما ولی اللہ و رسول امن الدین سزا کا ویتون سزا کا وہ ہم راتے ہو. ولایت تو سمجھو تمہارا ولی اللہ رسول اور وہ ہے جو حالت نماز میں بھی ہو تو اللہ کے نام پر ماننے والے کو خالی ہاتھ جاتے نہیں دیکھ سکتا ہے, اپنی نماز روکے گا مگر سائل کو وہ زکات دے گا جس کے بعد آگے ولایت
حاصل ہو جائے گی.
اللہ کے نام پہ ماننے والا خالی اور وہاں پہ سجا یہ حالت رکو میں میرے مولا کی زکاۃ ولایت کے مسئلے کو واضح کرے گی. ابھی تو میں صرف اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ دلہن نے یہ خیال کیا پہلا دن اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی ہاتھ واپس جا رہا اور ہم اپنی خوشیوں میں لگے. الحمدللہ ویسٹ سے بھی پاکستان کے جو سیلاب زدگان ان کی انتہائی مدد کی گئی, لیکن اس سے مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ذرا سا ٹائم گزر جاتا ہم لوگ بھول جاتے. کیا سب کے مسئلے حل ہو گئے؟ کیا حالات بالکل نارمل ہو گئے؟ کیا وہاں پہ کوئی ریزر نہیں رہا؟ کیا وہ جو سیلاب آیا تھا وہ جانے کے بعد وہ اس کے آپ پر افیکٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا لے؟ یا اب ان کی حالت اور زیادہ ہماری ہمدردی اور مدد کی موقع. جب تک چینل کے اوپر ایک چیز تازہ تھی روزانہ نئی نئی تصویریں آ رہی ہیں, اس وقت لوگوں کے ہاتھ پھر بھی اپنی پاکٹ کی جانب جا رہے تھے. لیکن اب چونکہ چینل کو کچھ اور موضوعات مل گئے چنانچہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی جو کیا مومنین بھی اس اصول کو بھول سکتے. اس وقت ہم نے ان کی مدد اللہ کی وجہ سے کی, انہیں اپنا بھائی سمجھ کے کی یا چینل کے خطرناک مناظر دیکھ کے کی. اگر ہمارا جذبہ وقت اس لیے تھا کہ وہ ہمارے بھائی اور بہنیں تو وہ مسئلہ تو اب تک موجود ہے. جی میں ذرا سا ان ساری چیزوں کو ٹائم سے پہلے چھیڑ بیٹھا حل کرتا, جہاں جہاں ضرورت پڑے آپ کو یاد دلانا میری کوشش ہے. تو دلہن دیکھ لیا میں اٹھ کے گئی اور میں نے نہ کہ اس ساحل کے ہاتھ میں روٹی دے دی, نبی خدا نے کر دیکھو میں نے جو کہا وہ غلط نہیں تھا, مگر صدقے میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ یقینی موت کے وقت بھی دلے کر دیتا ہے. یہ اس کا صدقہ ہے جس نے اس کی موت کو تاخیر میں ڈالا. نبوت پہ شک نہ کرنا, نبی خدا نے اتنی زحمت کیوں, صرف اس لیے کہ نبوت کا رس جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ختم نہ ہونے کا بھروسہ اعتماد. ارے تو تقی اور پرہیزگار مجمع میرے سامنے بیٹھا, نمازیں تو پہلے آپ لوگ ریگولر پڑھا کرتے ہیں. وزن نو نے صحابہ مغازبہ فضل نہ اندر نہ کرا ہے عبادت علما اللہ الہ الا اللہ, یہ جو آئے مستقل پڑھتے حضرت یونس کس وجہ سے اپنے قوم میں آ کے فوراً واپس گئے اور وہ کیفیت ہوئی کہ مچھلی کے پیٹ میں چاندی سے رہ کر یہ آئے کی تلاوت کرنا پڑا. سبحان کا ان کن تو میں اس کے لیے امام معصوم نے فرمایا کہ میں جب کسی پریشان حال کو دیکھتا ہوں اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اس آیت کی تلاوت نہیں کرتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو میں اس کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا, حیران ہوتا کہ بھائی اس کے پاس اپنی مصیبت دور کرنے کا اتنا بہترین طریقہ ہے یہ آیت قرآن اور یہ اس کی تلاوت کیوں نہیں کر رہا. حضرت یونس کو یہ سارا امتحان دینا کیوں پڑا, صرف اسی لیے نا کہ اپنی قوم سے کہہ گئے تھے میں جا رہا ہوں تین دن میں تم کے اللہ پہ خدا آئے, اور جب تین دن کے بعد آئے تو دیکھا قوم بالکل ٹھیک تھا, کوئی عذاب کے آثار ہی نہیں, وہی دکانیں کھلی ہیں, وہی لوگوں کی روٹین ایکٹیویٹیز جاری. حضرت یونس نے آگے بڑھ کے اتنا دن پوچھا کہ کیا ہوا, دوسرے سے تو معلوم ہو جاتا کہ عذاب خدا آیا تھا مگر ان کے سروں پر سے اس لیے واپس چلا گیا کہ انہوں نے سچی توبہ کی. ولایت سچی توبہ کی جانب ہم کو کیسے لے جاتی ہے یہ تفصیل آپ آئی, مگر حضرت یونس گھبرا کیوں تھے قوم سے نہیں پوچھے, صرف یہ دیکھا کہ میں نے کہا تھا تین دن میں تم لوگ عذاب خدا کے نتیجے میں مارے جاؤ, چوتھے دن واپس آئے قوم کی وہی ساری نارمل ایکٹیویٹی, اس لیے واپس گئے کسی سے سوال بھی نہیں, جیسے شہر میں داخل ہوئے وہیں سے واپس کہ اگر یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کتنا میرا مذاق اڑا, نبوت اور رسالت رس سے چلا کرتی ہے, یہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے وہ نبی خدا خوب نبی بن کے آئے تھے, تین دن کی خبر تو تمہاری صحیح نہیں نکلی, ہمیں قیامت کی خبریں دینے آئے ہو. حضرت یونس اس پونٹنگ کی وجہ سے گھبرا گئے, آگے نہیں بڑھے, اگر انکوائری کرتے تو پتہ چل جاتا کہ عذاب خدا آیا تھا, قوم ان کی نبوت کو مان بھی چکی ہے, چنانچہ واپس گئے مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے, مگر پورے واقعے کا تھیم کیا کہ نبی کسی پریشانی میں پریشان نہیں ہوتا, صرف اس وقت گھبرا جاتا جب اس کی نبوت یا اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کا ٹرسٹ خطرے میں نظر آنے لگے. اور تو اور اللہ کے رسول, اللہ کے رسول مسجد النبوی کے پیچھے والی گلی میں کھڑے, مسجد النبوی کے پیچھے رسول خدا نے اپنی وائف کے مکانات بنائے, تو نارمل مسلمان یعنی مسلمان نارمل حالات میں اس اسٹریٹ کو استعمال نہیں کرتے, یہاں سب رسول خدا کی وائف کے گھر, اور وہ لوگ اپنا آنا جانا ان کا کن آؤٹ کسی راستے سے ہوتا, چنانچہ اس پیسج کو یا گلی کو یا لین کو استعمال نہیں کرتے, لیکن اگر کسی کو کوئی ارجنٹ کام پڑ جائے تو وہاں سے جانا بھی پڑتا ہے, کوئی چوائس ہی نہیں. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے, دیکھا کہ رسول خدا اس گلی میں کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے, عورت پورے ہدایت میں ہے مگر رسول خدا کسی عورت کے ساتھ کھڑے, گھبرا کے اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر اور تیزی سے آگے بڑھنا چلا گیا, لیکن ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا رسول خدا نے اس کو روکا کہ نہیں روک گیا, پیغمبر جب کال کرے تو نماز تک کو دینا لازم ہو جاتا, وہ رک گیا, پیغمبر نے کہا وہ خریدا, پیغمبر نے کہا اس وقت میں اپنی بیوی صفیہ بنت حی کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں, جناب صفیہ بنت حی مدینے میں یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی اور بڑے لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کہاں ہوں, ہم جیسے فقیروں کو بھی تھوڑی ہوں وہ بھی اپنے ہی جیسے خاندان کو ڈھونڈے, خیبر کے سردار سے ان کی شادی ہوئی اور خیبر کی لڑائی جب ولایت کی طاقت یہودیت کی طاقت کو شکست دی تھی, پھر یہ بیوہ ہو کر آئی تھی اور پیغمبر اسلام سے ان کی شادی ہوئی تھی جناب صفیہ بنت حی ابن احب کو, جناب صفیہ کے ساتھ میں کھڑا ہوں, یہ میری بیوی, وہ مسلمان گھبرا گئے, یا رسول اللہ یہ وضاحت کرنے کی ایکسپلینیشن کی آپ کو ضرورت کیا پیش ہے, میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا کیا آپ کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں رکھ سکتا ہوں, کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول اجنبی عورتوں کے ساتھ مدینے کے اندر مسجد کے پیچھے کی گلی میں گھومیں گے, پیغمبر اسلام نے کہا خبردار کبھی بھی اپنے بارے میں اوور کانفیڈنس نہ ہونا. شیطان آدمی میں اس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. تمہارا بھی کنٹرول اپنے بلڈ پر نہیں ہے, تمہارا بھی کنٹرول شیطان پہ نہیں. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹ جمع ہوتے ہیں, آدمی نبوت کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اس موقع پہ پیغمبر نے ایک بہت اہم جملہ کہا کہ تقو مواز رکھو, خبردار گناہ کی باتوں کو تو چھوڑو, ایسی جگہ بھی نہ جانا جہاں تم پہ کوئی تہمت یا انفیکشن یا انسان میں گناہ ہو. شراب پینا تو ہری ہرا, لیکن کسی اور کام سے بھی پب میں نہ جانا, ورنہ کوئی مومن قرآن اٹھا کر کہے گا میں نے فلاں صاحب کو پب سے باہر آتے دیکھا ہے. ان تبو مواز ہے تو ہم بہت اہم پیغمبر کا فرمان. لیکن ابھی ہماری اور آپ موجودہ سوسائٹی میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے, یہ نیکسٹ ویک کی مجالس میں. ابھی اتنی سی بات, عیسا نبی کا واقعہ, یونس نبی کا واقعہ, پیغمبر اسلام کو اس صحابی کو روک کر یہ ایکسپلین کرنا ہو کہ میں کسی نامحرم کے ساتھ نہیں, اب کتنا فرق ہوتا. ہمارے یہاں جب کوئی ایسا کپڑ پکڑا جاتا ہے تو بڑے فخر میں دیتا ہے کہ میں ایک نامحرم کے ساتھ, بلانا ان سے ملیے یہ ہے میری کزن, یعنی بہت فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میں اپنی کزن کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہوں. لیکن یہ پہلی دوسری محرم میں یہ بات ذرا دور ہے. اب تینوں واقعات اور ایسے 3000 واقعات سب کا خلاصہ یہ نبوت اور امامت سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں پریشان ہوتی ہے وہ یہ کہ ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں ہمارا ٹرسٹ ختم نہ ہو جائے. اس لیے کہ یہ مینو نہ مل پائے, نبی ہمیں وہ خبر دیتا ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے, نبی یہ کہنے کے مان رہے ہیں. اور اگر کہنے والا ہی ہمارے نزدیک ریلائبل اور اتھینٹک نہ رہے تو ساری نبوت ختم میں چنا چاہیے. غدیر خم کا واقعہ اگر پورے اسلام میں کوئی رپورٹ نہ کرتا, میں تو الٹا جملہ کہتا کہ پوری اسلامک ہسٹری جتنے رپورٹر غدیر خم کے واقعے کو ملے اتنے رپورٹر کسی واقعے کو نہیں. 130,000 اصحاب رسول تھے تو سب حج کر کے آئے تھے. حج کر کے تو اگر کوئی شریر آدمی بھی آئے تو کچھ دنوں کے لیے شریر کو بن جاتا, یہ تو ابھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچے تھے, راستے میں تھے. بارہ یہ سب تو اصحاب رسول تھے قابل احترام. 130,000 رپورٹر بس غدیر خم کے واقعے کو ملے, لیکن اگر ایک بھی رپورٹر غدیر خم کے واقعے کو نہ ملتا تب بھی غدیر خم کا واقعہ خود بخود ماننا پڑتا, عقیدہ رکھنا پڑتا کہ ہم تک ڈبیٹ نہیں آئی ہے. مگر رسول نے ضرور یہ اعلان ولایت کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے علماء بہت پرانی ایک بات کہتے ہیں, میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں 2 منٹ کے, اس کے بعد پھر میں اپنے موقع پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے پوری رسالت کا دار و مدار ہے, اگر نبی پہ بھروسہ نہ رہے تو اس کی قید کی خبر کون مانے گا. اب آئیے دعوت بے نشیرہ تمام مسلمان مان لے. قرآن کریم کے سورہ شعراء میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا اور صحیح بخاری سے لے کے سیاہ سنتا کی ہر کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے. ذی نشیرہ کے واقعے کے رپورٹر بہت کم ہیں, لیکن اسلامک ہسٹری کا ایسا واقعہ کہ آج تک کسی نے اس کے اتھینٹک ہونے کو چیلنج نہیں کیا. رپورٹر کم ہے لیکن واقعہ سب نے مانا, اور اس وکیل خود کے واقعے کو نہیں سمجھے سمجھ سکتے جب تک کہ آپ ذیل شیرہ کو نہ سمجھے. اور ذیل شیرہ کے صرف 2 جملے سنانا ہے, اس لیے کہ ہماری قوم جب اسے ہوش سنبھالتی ہے یہ واقعہ سنتی رہتی ہے اپنی موت تک, اور سننا چاہیے. مگر پھر ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے, صرف 2 جملے. پیغمبر نے صرف اتنا کو کہا تھا, کون ہے کہ جو آج میری مدد کا وعدہ کرتا. میں رسالت کو لے کے آیا, میں یہ عقیدہ لے کے آیا, پیغمبر کا پورا خطبہ پڑھنے کا ٹائم نہیں, تو صرف اتنی سی بات, کون ہے جو میری مدد کا وعدہ کرتا. اور پھر اشیرہ کی دعوت میں یہ پیٹرن جو تھا سیٹ ہو گئے. وہ پھر آخر اسلام تک چلتا رہا, آخر اسلام سے مطلب ہے رسول خدا کی زندگی کے آخر, کہ سارا مجمع موجود, سن سب رہے ہیں بہرا کوئی نہیں, کہا سکتے دیکھ سب رہے ہیں اندھا کوئی نہیں, لیکن بول کوئی نہیں رہا, لگ رہا دوں گے سب. اور وہ کیا پیٹرن سیٹ ہوا, پیغمبر نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار ایک مرتبہ آفر کی کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا, میرا اس سے وعدہ ہے کہ وہ میرا وزیر بھی ہوگا, میرا حسیب بھی ہوگا, میرے بعد میرا خلیفہ سکسیسر بھی ہوگا. اور کام رکھنے والے سن رہے ہیں, آخر رکھنے والے دیکھ رہے ہیں,
زبان رکھنے والا کوئی بول نہیں رہا, سب چپ رہے. ایک بار, دو بار, تینوں بار سب چپ رہے. البتہ تینوں بار کسی نے اٹھنے کی کوشش کی, اس کو بتا دیا. ابھی تم نہیں, ابھی چانس ہے جس کا دل چاہے آگے بڑھ کے اس کام کو اویل کرے, بعد میں کمپلین نہ کرے. تو بھائی دوڑنا تو ہم بھی جا رہے تھے, لیکن ذرا گھٹنوں میں تکلیف تھی, اٹھنے میں دیر ہو گئی. وہ پہلے ہوئے تھے تو جب بچے تھے ہم, ذرا بوڑھے تھے, تو اس لیے کسی کو کمپلین کرنے کا موقع نہ ملے. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار, اور جب تیسری بار بھی کوئی نہ بولا تو جو ہر بار اٹھنا جا رہا تھا اس کو اٹھنے کا چانس ملا, اس نے صرف ایک جملہ کہا, انا ناصر یا رسول اللہ, انا ناصر یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کے آئے ہیں, آپ محمد رسول اللہ کا اعلان کر رہے ہیں, میں آپ کی گواہی بھی دیتا ہوں اور میں آپ کی مدد کا وعدہ بھی کرتا ہوں. تب پیغمبر نے ایک جملہ کہا, انت وزیر وہ مسیح وہ خلیفہ کی بازی, بس آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا کیا تو تم میرے وزیر بھی ہوں گے, تم میرے مسیح بھی ہوں گے, تم میرے بعد خلیفہ بھی ہوں گے. اب یہاں دعوت شیرہ میں دو باتیں ہمارے سامنے ہیں. علی کا یہ وعدہ کہ میں آپ کی مدد کروں, اور پیغمبر اسلام کا اس کے جواب میں یہ وعدہ کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا. اب ضلع شیرہ کا واقعہ آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا, پورے اسلامی ہسٹری کے اس واقعے کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا, آج تک کسی نے نہیں کہا یہ واقعہ کم لوگ, آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مولا کے جملے ثابت نہیں, سب نے اس واقعے کو مانا. اچھا کہاں کر اس کے پہلے ایک عام سی بات کریں, عام بات کی بہت اہم ہے لیکن عام سے مطلب ہے میرے ٹاپک سے. دعوت دل شیرہ میں اصل میں دو کرنے پڑے, دو کرنے پڑے. ایک اللہ میرے مولا نے پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ عقیدہ لے کر آئے, اللہ ایک ہے, میں گواہی دیتا ہوں, آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. یہ علی نے کلمہ پڑھا, یہ علی والا کلمہ سارا عالم اسلام سے دوہرا رہا ہے, وہ علی والا. رسول نے تو اس کے بعد ایک جملہ اور کہا کہ جو یہ مانے گا وہ میرا مسیح اور وزیر ہوگا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی نے دنیا کو بتایا, اور علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیف المؤمنین حسن یہ رسول کا بڑھاوا کلمہ ہے. وسیع رسول اللہ خلیفتوں بنا فضل کے, تو رسول کا کام وہ کلمہ ہے جو آج کل ہم اور آپ گزراتے ہیں. دنیا کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے جو رسول نے کلمہ پڑھا, اور خالی کلمہ ہی نہیں, اس واقعے کے جو دونوں سرے ہیں, پہلا اور آخری. آئیے غدیر کے میدان کا بھی ایک جملہ سن لیجیے. اگر میں کسی ایسے مجمعے کے سامنے تقریر کر رہا ہوگا جس نے نہ کبھی دعوت سے لشیرہ کو سنا ہے نہ کبھی غدیروں کو, جیسے اکثر انگلش اسپیکر کو یہ پرابلم پیش آتا, اور میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں, لیکن میں جس مجمعے کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ سارے واقعات اس سے بہتر طریقے سے جانتا, تو مجھے کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ذیل شیرہ کا کلمہ رسول کا آپ نے سنا, اب آئیے غدیر کے میدان. غدیر کے میدان میں پیغمبر نے جو اعلان ہدایت کیا ہے, تو ہمارا ٹاپک دو دن سے چل رہا, اس کے آخر میں جملہ اور تھا. دیکھیے ذیل شیرہ کے آخر میں جملہ نہیں تھا, شاست کے اعلان, اے علی تم میرے وسیع ہو, تم میرے بعد میرے سبھی ہو. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتوں بلا فضل. ذیل شیرہ کے بعد کلمے کر رہے تھے غدیر, غدیر میں جب پیغمبر نے اعلان رسالت کر لیا تو اس کے بعد سارے مجمع کو ایک اور ڈیوٹی تھوپی کہ تمہارا ایک کام اور بھی ہے, خالی علی کی خلافت کو اور ولایت کو نہیں ماننا, نہیں خالی اتنا نہیں, ایک کام اور. وَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ, جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں شاہد مانے جو وٹنس ہے, وہ ان لوگوں کو یہ میسج پہنچا دے کہ یہاں پہ نہیں ہے, نہیں ہے کہ لوگ اس میں دونوں اس میں آتے, وہ غائب ہے, یا تو اس لیے غائب ہے کہ اس ٹائم ایریئر میں حقیر خون کی لوکیشن پہ نہیں ان کو بھی, اور اس لیے بھی غائب ہے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, جو مکان کے اعتبار سے غائب ہے ان کو, جو زمان کے اعتبار سے غائب ہے انہیں. آج جو غدیر میں ہے, اور یاد ہوگا آپ کو کہ مولا نے بہت عرصے بعد ایک موقع پر جب غدیر کے واقعے کو ریپیٹ کیے اور لوگوں نے کہا ہم نے آج تک نہیں سنا, تو مولا نے مجمع کو دیکھا, اس میں ایک ایسے صحابی نظر آ جو غدیر میں تھے,
مولا نے اسے کہا تم تو تھے بدویل کے میدان میں, تم گواہی ہو. اور جب اس نے گواہی نہ دی تو کیسے اس پر عذاب خدا آیا؟ کوئی بہت مشہور بات ہے. پیغمبر نے خالی یہ نہیں کہا تھا کہ خود کلمہ علی بن لو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا علی کی ولایت مان لو, پیغمبر نے کہا خود بھی مانو اور دوسروں تک بھی یہ پیغام قیامت تک پہنچاتے رہنا ہے. تو جس نے کلمہ ولایت پڑھا تھا وہ بھی پیغام نہیں پہنچایا تھا, اس پر بھی عذاب خدا آیا. تو بہت مشہور واقعہ ہے 30 سال بعد کا. تو اب دو ذمہ داریاں, ایک یہ کہ خود علی کی ولایت کو مان, دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا تک علی کی ولایت کا پیغام پہنچاؤ. یہ دو چیزیں تھیں, ایک دن اشیرہ سے شروع ہوئی, دوسری غدیر خون کے میدان میں مکمل ہوئی. الحمدللہ ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں. جب ہم کلمے میں کہتے ہیں علی ولی اللہ وہ وسیع رسول اللہ وہ خلیفہ کو بلا حسن, تو علی کی ولایت خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں. کلمے میں یہ لفظ آیا ولایت کے علی کا ذاتی اقرار بنا. اور جب اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المومنین وہ امام المتقین خلیفہ کو بلا حسن, یہ ہم ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں. تو ولایت کا اقرار کلمہ ہے, ولایت کا اعلان نماز میں, اعلان ولایت علی ہے. حکم کی تعمیر کہ ہر موجود غائب تک یہ پیغام پہنچائے. تو جہاں جہاں ہماری اذان فضاؤں میں گونجتی ہے اس علاقے کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہم نے کبھی یہ جملہ سنا ہی نہیں کہ علی بن ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ کو بلا فضل. غدیر خون نے اذان, اور یہی وجہ ہے کہ غدیر کے موقع پر پیغمبر نے کہا آج سے اذان وہ نہ رہے گی جو آج سے پہلے, آج کے بعد اس نے حیا اعلیٰ خیرین عمل کا بھی اضافہ ہوگا. بہترین عمل ہے ولایت علی کو ماننا. لیکن پھر یہاں پہ رک کے ایک بات کہیں, مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, ولایت علی کو ماننا بہترین اعلان ہے, بہترین عمل ہے. محبت علی کی بات نہیں کی جا رہی ہے, ولایت محبت کے بعد کا اسٹیج ہے جو انشاءاللہ کل یا پرسوں اب آپ کے سامنے بات شروع ہونے والی ہے. تو اب آئیے میری آج کی مجلس بات یہاں سے شروع ہوئی. ٹرسٹ رسالت پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, یا ذرا کی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے کہ فلا واقعے کی وجہ سے شاید کوئی مجھے ٹرسٹ ورتی نہ سمجھے, شاید میری سچائی میں شک ہو جائے, تو عیسیٰ نبی خاص اٹھ کر اس بہو کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا. یونس نبی اپنی قوم کو جیسے ہی سالت کے پاس میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے واپس جاتے. رسول خدا گلی میں کھڑی بھی عورت کا انٹروڈکشن کراتے ذرا بھی شک نہ ہونے پائے, جب اتنے اتنے سے ڈاؤٹ جہاں تو نبی کا کوئی دخل بھی نہیں ہے, اس کو وضاحت کرنا اور ایکسپلین کرنا ضروری سمجھا جاتا. تو دعوت سے رکشیلا تو بہت بڑا واقعہ. اب وہاں پہ دو وعدے, ایک وعدہ رسول کا ہے, ایک وعدہ علی کا. اگر علی اپنا وعدہ نہ پورا کرے تو اتنا تعجب نہیں, رسول اگر اپنا وعدہ پورا نہ کرے پوری رسالت کا خاتمہ. علی نے کیا وعدہ کیا, میں آپ کی مدد کروں. اب بن اشیرہ سے لے کے خدیر کے میدان تک پوری تاریخ اسلام کی اور آپ پر رہتا ہے. کبھی کوئی ایسا وقت یا مرحلہ نظر آتا کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کیا, سستی دکھائی ہو, ذرا سے لیزینس کا مظاہرہ کیا ہو؟ نعوذ باللہ. ایسے بھی واقعات ہیں کہ ساتھ ساتھ مسلمانوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم اس پہ عمل نہیں کرنا. ایسے بھی واقعات ہیں کہ نہیں عمل تو کرنا مگر پیغمبر کہتے رہے نکلو مدینے سے, جاؤ کھلا فوج میں, جلدی سے مدینہ خالی کرو. آج جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں, آج جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں. علی کی پوری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ تھا ذیل اشیرہ سے لے کے آپ مکے کی گلیوں میں آئے, مکے کی گلیوں سے لے کے شب ہجرت بستر رسول پہ سونے کے مرحلے میں آئے, بستر رسول سے لے کے بدر کے میدان میں آئے, بدر سے لے کے اوہد سے لے کے خندق, خندق سے لے کے خیبر, خیبر سے لے کے کشتانی سے لے کے حنین, پوری علی کی زندگی تاریخ اسلام سے میچ کر کے جائیے, کہیں پر کوئی ایسا واقعہ نظر آئے کہ جہاں پر علی نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا ہو ہمیں تو تاریخ اسلام اس کے بالکل الٹ نظر آیا. جتنا علی نے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ بھر کے اسلام اور رسول خدا کی مدد کی اس انداز سے کہ شب ہجرت اگر کس طرح رسول میں سو رہے ہیں. برادر محترم سہیل توحان صاحب کی مجلس سے پہلے وہ سیاح پڑھ رہے تھے کہ جاننے والے کو کچھ نہ ملا سونے والے کو پوری خدائی مل گئی تو شب ہجرت وہ مرحلہ رہا کہ اس انداز سے علی مدد کر رہے کہ یہ روایت ہے اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحت کر رہا کہ اے ابراہیم و اسرافیل تم ایک دوسرے پہ کبھی اپنی جان قربان نہ کرو گے. لیکن جان لے کو کس طرح علی نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا رسول کو بچانے کے لیے بہت میں آئیے لا فتح الا علی لا سیف الا آج کا پسیدہ بتا رہا ہے علی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. پندرہ میں آئیے بارہ ایمان و کلو ادھر کبرے کلے ہی پتھر پتو علی نامل خندہ اب پہلو میری عبادت کے سفر ہے یہ اعلان بتا رہا ہے علی نے اپنا وعدہ پورا کیا. خیبر میں آئیے لکھو تیندر رائے کا غدن رجولن پر رائرن غیرہ پر رائر کا اعلان بتا رہا ہے علی نے اپنا وعدہ پورا کیا. مکہ میں مشرک علی کے محلے پہ آئیے سب کو چھوڑ کر پیغمبر کو علی کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کر دیا اور یہ کہنا اے علی میں حق کا وزن اٹھا رہا ہوں تم حق کا عمل انجام دے رہے ہو یہ بتا رہا ہے علی نے اپنا وعدہ پورا کیا. جب ساری زندگی علی نے وعدہ پورا کیا تو رسول اگر سارے کو امیر ہے تو چاہے تاریخ میں فقیر نہ بھی ہو آدمی کا دل کہتا ہے کہ ضرور پیغمبر نے مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی کہا ہوگا من کنت مولا وہذا علی مولا. تاریخ سے اگر کوئی مشکرہ نہ ہو ایک رپورٹر کے وکیل کا نہ ملے لیکن جو رسول کو صادق مانتا ہے ہاں جو رسول ہی کو صادق نہ مانے اس کی تو بات ہی الگ ہے اس سے کوئی بات نہیں کرتا. اسے کہنا پڑے گا جب سے نشیرہ میں رسول نے شہر دیا تھا کہ اے علی اگر تم نے میری مدد کی تو تم میرے بعد اس امت میں میرے جانشین اور خلیفہ بننے والے ہو. وزیر کا واقعہ خود بخود سامنے آئے گا چنانچہ قرآن کو کہنا پڑا کہ اے علی اگر یہ اعلان تم نے نہ کیا تو ساری رسالت جو ہے وہ مشکوک اور ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. وہ یہی کہیں گے کہ جس نے اتنے اہم اعلان کے مطابق اپنا وعدہ پورا نہ کیا اس کے باقی وعدوں پہ کیا بھروسہ. اور علی نے جب یہ وعدہ پورا کیا تو پروردگار نے وہاں ہمیں اور آپ کو ہدایت دینے کے پرور گائیڈنس طریقہ کار اور بھی بتا دیے اور وہ یہ کہ یقینا علی تو اپنا وعدہ پورا کریں گے لیکن رسالت کی مدد کا جو صحیح طریقہ ہے ان کی پیغمبر نے ذیل شیرہ کی دعوت کے بعد اگلے دن سے مکے کی گلیوں میں ایک عام بیزتی شروع کی تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ مکے والے رسول کے خلاف لیکن پیغمبر سیٹ ہو رہا ہے کیونکہ آج بھی تمہیدی مجلس تھی تو ذرا سا پانچ منٹ کا ٹائم میں آپ کا زیادہ لے کے یہ تمہید آج ختم کر دوں گا تاکہ کل سے میں بڑا جا سب میں ٹاپک پر آ جاؤں ایک چھوٹی سی بات. پیغمبر نے نیکسٹ ڈے ذیل شیرہ کی دعوت سے پہلے عام بیزتی نہیں لیکن ذیل شیرہ کی دعوت کے بعد اب آپ کے لیے چکو کیونکہ علی نے پیغمبر کے نصرت کا وعدہ کیا پیغمبر نے ایک بار کرنے میں اسلام شروع دے. علی تو اپنی جگہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کمرے میں اسلام حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کا بھی بہت اہم رول تھا بلکہ اکثر ایک جملہ میں کہا کرتا تھا اس 40 منٹ کی میری بات تھی اس کو 40 منٹ نہیں ہے 4 منٹ میں اس کا خلاصہ سن. تو قرآن کہتا ہے کہ جب حبیب نے دعوت ذیل شیرہ کے بعد تبلیغ میں شروع تو پیغمبر کی تبلیغ کو روکنے کے لیے بہت سارے الگ الگ طریقے کی جاتی ہے ان میں میڈیا تھی. یہ میڈیا آج کا مسئلہ نہیں یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا یہ بھی بات آگے چل کر آئی. ہدایت سے امت مسلمہ کو محروم رکھنے میں ہر دور کے میڈیا کا دخل رہا. کبھی میڈیا ٹی وی چینل کا نام ہوتا ہے کبھی میڈیا ممبر کا نام ہوتا ہے کبھی میڈیا جھوٹی آرٹس کا نام ہوتا ہے. تو ساری باتیں آئیں گے تیسری سی بات کہ پیغمبر کے خلاف ہر طریقے سے ایسا پروپیگیشن شروع ہوا اینٹی رسالت. اس میں پیغمبر کا ڈی ایجوکیشن بہت اہمیت کے ساتھ بتایا یعنی اس کو بہت ریپیٹ کیا. یہ شاعر ہے یہ جادوگر ہے یہ نعوذ باللہ کریزی پرسن مجنون کیونکہ یہ تینوں چیزیں قرآن نے کوٹ کی کس لیے؟ ان کو ممبر سے رفیق کرنا توہین رسالت نہیں. قرآن نے کہا ہے کہ لوگ ہمارے رسول کو شاعر کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر, لوگ کہتے ہیں یہ مجنون. اور یہاں پہ رکتے جو بات میں 40 منٹ میں ڈیٹین کرتا ہوں آج سے 4 منٹ, وہ یہ کہ یہ تین ایسے نہیں جو حضور کسی کی دبا کے کچھ باتیں آتی. جب دو آدمی میں جھگڑا ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف فاؤل لینگویج استعمال ہوتی, کوئی سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا جو زبان میں آ گیا کہے. مگر یہ تین باتیں بہت سوچ سمجھ کے کہیں گے. پیغمبر کے بارے میں کہا گیا یہ شاعر, کیونکہ ایک تو آج کی شاعری اہل بیت کی مذہب ہے, اسلام کی حقانیت کے لیے رسالت کا بیان اللہ کے ہم سرا نہیں, ایک ہوتی اربوں کی شاعری حتہ یہ کہ اس میں کوئی نئی بات بھی نہیں ہوتی. بھائی آپ نے شراب کا جام ہاتھ میں اٹھایا تو بہت مثال دے رہا ہوں, کوئی کسی آپ نے شراب کا جام ہاتھ میں اٹھایا, شراب کا کلر دیکھا, 200 شیر دے شراب کے کلر میں 200 شیر آخر اس میں کیا ہوگا؟ صرف انفاق کی انہیں ڈھیر اور نفاذی ہو. کسی نے اپنی تلوار نیام سے نکالی, اس کی دھار بہت پسند آئی, اس نے 1000 شیر کر دی. اب یہ 1000 شیر کا خلاصہ اگر جب تو دلہا ہوگا میری تلوار کی دھار بہت تیز, اس کو 1000 شیر. تو شاعری جو تھی پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, انٹلیکچوئل لوگ عربوں کی شاعری میں جو کوئی توجہ نہیں دیتے. عرب تو کون سے انیس و دبیر مل گئے تھے, شاعری کے آسان کے آسان ہے, وہاں تو سب حضور باتیں کرنے والے. جو نا پڑھے لکھے لوگ جو عرب میں تھے, پچھے انٹلیکچوئل تھے, پڑھنے لکھنے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں جائے, وہ شاعری کا نام سنتے تھے اور گھبرا جاتے تھے, ادھر جانے ہی نہیں ہے نام کوئی شاعر صاحب ہے. جس دن کوئی بہت فضول ٹائم ہوگا اس نے بھی نہیں کہا. دوسری بات کریے رسول جادوگر. اچھا جادوگر تو تھا کہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ قسم کی بات ہوتی کہ جب بنا جادوگر جادو سمجھ. پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی بات, کسی کسی کوئی رات کے بعد جا کے گرم کے نیچے سو گیا اور جن کا بچہ پریشان ہوا تھا اس کے اوپر چڑھ گیا, اتر گئی پورا لڑکی کو ہسٹیریا کے دورے پڑنے کا اس پر جنا. اور پھر اس دن کو اتارنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے جن پر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی. لیکن پتا کہنا بیسٹ ہے, اس سے بھی زیادہ فضول اور بےکار قسم کی باتیں کرایا. جادوگر سے عورتیں بڑی گھبراتی تھی کہ اگر کہیں جادو ہوتا عورت جانے کو تیار نہیں ہوتی کہ خدا نہ میرے بچوں کا, میرے شوہر کا, میرے گھر والوں کا جادو نہ کر. اور وہ واقعہ بھی میں پڑھتا ہوں جو بوڑھی عورت کے پیغمبر نے مدد کی, تو اس نے گھبرا کے کہا تھا کہ اے نوجوان تو اتنا نیک اور شریف ہے, تو تیری ایک نصیحت ہے, مکے میں آج کل ایک جادوگر آیا ہوا ہے, اس کے قریب نہ جانا, وہ اپنے جادو سے اچھے اچھے لوگوں کو الٹا کر دیتا ہے, پہنچا دیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے. پیغمبر کا جواب بھی بہت عجیب تھا, لیکن اس کا اس وقت ٹائم نہیں ہے, 4 منٹ کا وعدہ تھا, 2 منٹ تو ہو چکے. اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ پیغمبر پاگل, پاگل بنا ایک ایسی چیز ہے جس نے بچے لیکن بڑے آدمیوں کو پہلے مارنا, تو بڑا پاگل ہے کہ چاہیے کا کیا قصور ہے, اس کی ہر بات کو برداشت کر کے بچے نہ سب انہیں کیا بنو, تو پاگل ان کے لیے کھلونا بن جاتا, جتنا زیادہ وہ اپنے پاگل بنے میں ان کو جواب دیتا ہے یہ اتنا زیادہ اور اس کو ستاتے. تو یہ آپ کے ذہن کو اپنا بنوانا یاد آ رہا ہوگا. تو یہ جو تین باتیں کہی گئی جیسے میرے محلے میں پاگل صاحب پاگل لگے اور وہ پاگل اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی, تو اب وہ 8-9 سال کے بچے تھے جس طرح ان کو چھیڑا کرتے تھے اور ان کے لیے رشتے لے کے آتے تھے اور آئس کریمیں اور چاکلیٹ لے کے واپس جاتے تھے, وہ منظر اب تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ جب یہ کہا گیا کہ اس شاعر نے مقصد یہ تھا کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں پیغمبر کی بات سننے کو ہی نہیں آتا, قریب بھی نہ کہ کیا فائدہ جانے کا 200 اشعار کا تفصیلہ سنا دے. جتنی عورتیں ہیں جب وہ یہ سنیں گے جادوگر ہیں, جادوگر سمجھ کے پیغمبر کا کلام ہی نہ سنیں گے جو جادو کر دے گا, کہیں ہمارے بچے پریشانی نہ پھنس جائے. جب تک بات ہے تو مقصد یہ تھا کہ بچے قریبی نہ آئے نہیں تو بات سننے کے بجائے پیغمبر کو پریشان کر. پیغمبر علی کی مدد تو بھی, مگر علی جس طرح آپ نے شب ہجرت میں جملہ سنا, مولا پیغمبر کے بستر پہ ساری رات اس اطمینان سے لیتے رہے, تو مولا تو خیر نہیں مولا, لیکن ظاہری اعتبار سے ابو طالب کی اس تربیت کا نتیجہ ہے. کہ شیر ابی طالب نے تین سال جب رسول اللہ رات کو سوتے تھے ابو طالب اپنے ہاتھوں سے رسول کو اٹھا کے اپنے بیٹے کے بستر پہ لے جاتے تھے, بیٹے کو اٹھا کے رسول کے بستر پہ لے جاتے تھے کہ آدھی رات کو اگر کوئی دشمن حملہ کرے میرا علی بے شک مارا جا رہا ہے مگر میرے محمد نے کوئی ہاتھ سنا دے. اس طرح شب ہجرت وہ ابو طالب ہی کی ایک عادت تھی, ایمان امام ہوتا لیکن ظاہری بات ہے. اسی طرح سے پیغمبر نے علی کو اپنا جانشین بنایا مددگاری کے وعدے پر, مگر علی جو مدد کر رہے ہیں علی کی مدد تو سلطان ابو طالب سے ملا ہوا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ تین الزام لگائے گئے تاکہ تین بڑے طبقے بادشاہ کی تین بڑی کلاسز وہ پیغمبر کے قریب نہ عورتیں پیغمبر کی بات سنے نہ پڑھے لکھے لوگ پیغمبر کی بات سنے نہ بچے پیغمبر کی بات سنے. پیغمبر نے بھی اس کا توڑ یہ کیا کہ میں اعلان رسالت بعد میں کروں گا, پہلے اپنی وہ فوج تیار کروں گا جن میں سے ہر ایک میرا مددگار بنے گا. اے ابو طالب آپ میری مدد کیجئے تاکہ دنیا دیکھ لے اگر رسول فقط شاعر ہوتے تو ابو طالب جیسا انٹلیکچوئل اور صاحب عقل پیغمبر کا ساتھ نہ دیتا. تم نے کہا جادوگر تاکہ عورتیں میرا خیال نہ سنے, اے میری بیوی خدیجہ تمہیں اس طرح سے کارے رسالت میں میرا ساتھ دینا ہے کہ عرب کی عورتیں سمجھ جائیں. اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ کیسی صاحب عقل کبھی ساتھ نہ دیتی. تم نے کہا میں مجنون ہوں تاکہ بچے میری جانے کو توجہ نہ ہو, اے میرے 9 سال کے بھائی علی اعلان رسالت نہیں کروں گا جب تک کہ تم میرا ساتھ نہ دو. تو ابو طالب کو ملا جاؤ, خدیجہ کو ملا جاؤ, علی کو ملا جاؤ, اور بتایا تبلیغ اسلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابو طالب کو نہ مانو, خدیجہ کو نہ مانو اور علی کی ولایت کو نہ مانو. اسلام نہیں پھیل سکتا, اللہ کی توحید کا کلمہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا, محمد کی رسالت پر اقرار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ابو طالب خدیجہ کا اور علی نے اپنی طالب کی مدد اور احسان کو نہ مانو. یہ پیغمبر ولایت, دیکھیے ولایت کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا, کل دوسرا بہت اہم مرحلہ آ رہا, لیکن اس کی بنیاد آج کے آخری جملے سے, آخری جملے سے ولایت اسلام مدد دیتی. پیغمبر نے تبلیغ کے لیے جو طریقہ اختیار کیا, حسین نے اسلام کی بقا کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کیا. اسلام پھیلایا جائے گا, ابو طالب جیسا بزرگ چاہیے, خدیجہ جیسی صاحب عقل خاتون چاہیے, علی جیسا پیغمبر کا یاد سار سپاہی چاہیے. بوڑھا بھی چلے گا, بچہ بھی چلے گا, عورت بھی چلے گا, اور اسلام جب بچایا جائے گا تب بھی اکیلا حسین نہیں جائے, بزرگ بھی لائے جائیں گے, بلکہ اگر کوئی نہیں ہے تو حبیب ابن مظاہر کی شکل میں سب لوگ بلائے جائیں گے, عورتیں بھی ساتھ لے جائی جائیں گی اور بچے بھی ساتھ چلیں گے. اسلام پہلا بھی اسی طریقے سے, اسلام بچا بھی اسی طریقے سے. چنانچہ حسین کی فوج بہت چھوٹی لیکن بڑی کمپلیٹ اور مکمل قسم کی فوج, یا بڑے بھی ہیں یا جوان بھی ہیں یا بچے, یا مرد بھی ہیں یہاں عورتیں, یہاں پہ آقا بھی ہیں یہاں پہ غلام بھی, یہاں پہ گورے بھی ہیں یہاں پہ کالے, یہاں پہ عرب بھی ہیں یہاں پہ عجم بھی ہیں, یہاں پہ صحت مند بھی ہیں یہاں پہ بیمار بھی, اور یہ ساری فوج آ رہی ہے اسلام کو بچانے کے لیے. سوال حسین کے کسی کو نہیں معلوم کیا یہ قافلہ کہاں جاتے ہوتے, انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا پسند رسول میرے پاس آڈر آپ کو ڈوبے نہیں جانے دے گا, بات سبل لگ گیا, لیکن ان کو بھی نہیں پتا میں کہاں لے جا رہا ہوں, صرف حسین کو معلوم ہے یا حسین کے ذوالجناح کو معلوم ہے, یا حسین کو پتا ہے یا حسین کو ذوالجناح کو پتا ہے. عربی میں گھوڑے کو فرس کہتے ہیں اور اسی سے ایک لفظ اردو میں فراست استعمال ہوتا, انسانی عقل جیسی عقل نہ ہو جانور گھوڑے, لیکن بہرحال اس کی عقل کی اپنی میں کرتی ہے, لیکن یہاں تو مسئلہ اپنی عقل کا بھی نہیں ہے, یہاں تو مسئلہ اتنا سلا چل رہا ہے اونٹوں پر جو محملے اور اباریاں آئے ان میں مخدرات عصمت و طہارت رسول کی بیٹیاں بیٹھے اور گھوڑوں کے اوپر حسین کے سپاہی چل رہے ہیں چلتے چلتے دو محرم کی سہ پہر کا وقت ہوا اور ایک بار حسین کے وفادار سرجنا نے ٹھوکر کھائی اور اٹھ اب حسین ظاہری اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں سرجنا کو آگے بڑھائے سرجنا حسین کا ایسا وفادار کے اشاروں پر عمل کرتا اور دو موقع دے کے سرجنا آگے نہیں بڑھ رہا ایک جس دن حسین کر بنا ہے جس دن حسین کر بنا سکتے دو محرم کو سجنا رک گیا ٹھوکر کھائی آگے نہ بڑھا دس محرم کو سکینہ سجنا کے کاموں سے ملتی ہے اور سجنا لیکن آج سجنا کا پہلا امتحان ظاہری اعتبار سے حسین کہہ رہے آگے بڑھ ادھر سے حکم خدا ہو رہا ہے کہ رنگین اشارہ کر رہے ہوں گے کہ آگے نہ بڑھ حسین تو جانتے ہیں عباس پریشان آپ پورے قافلے کے سارے انتظامات عباس کے ہاتھ میں آپ آج سرجنا تو کیا ہو گیا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا حسین نے کہا اچھا سرجنا کو پوچھنا پڑو میری سواری میں جانور بن دوسرا گھوڑا لایا بس وہ بھی ایک قدم میرا بیا وہیں پہ ٹھوکر کھا کے رک گیا سات جانور بدلے گئے دیکھیے آپ کے لیے کل کی رات آج کی رات بنیادی اعتبار سے بالکل برابر ہے لیکن کیا ہدایت کے لیے کتنا فرق پڑ گیا دو راتوں میں ہی ابھی سن سات جانور بدلے گئے لیکن آج سواری تو کوئی جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں آئے اور اتنی دیر میں یہ منظر دیکھ کر اور عید جو قبیلہ پر نسل کا قبیلہ ہے وہ آگے منظر دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا اور ایک مرتبہ یہ قافلہ یہاں رک گیا ہے قریب آ کے دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑے کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے گھوڑا آگے نہیں بڑھا آپ ساتھ میں ہو حسین نے ایک مرتبہ شیرا اٹھایا دیکھا بنی اصل کے لوگ آ چکے تو آپ کی زمین کا نام کیا کسی نے کہا کہ بسند رسول اس زمین کو جینا واقع حسین نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہو کسی نے کہا کہ بسند رسول اس زمین کو فاضریا کہتے کہا کہ میری زمین کا کوئی اور نام نہیں ہوگا کسی نے کہا اسے شتر فراد کہیں گے حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا نام لیے جا رہے حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا حاصل سارے نام ختم ہو حسین نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم ہمارے قبیلے میں بہت ہی بوڑھا آدمی ہے شاید اسے پتا ہو پھر اسے اٹھا کے جاؤ تو اتنا ضعیف تھا اٹھا کے لایا گیا حسین نے پوچھا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا اس زمین کو کربو بھیا بھی کہتے ہیں تو کربلا کا نام سننا حسین نے کہا بات اب ہمیں آگے نہیں جانا ساری سواریاں بٹھا دو سیلانیوں کے خیمے لگا دو تم لوگ بھی یہی قیام کرو تو دلہے میں ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ طرف کے کہا بھائی آپ کیا ارادہ کر رہے ہیں ہم نے اس زمین کا نام کربو بھلا لینا ہی اسی لیے مطلب دیا کہ کوئی نبی اس زمین سے نہیں گزرا ہے مگر یہ کہ اس کے بدن سے خون جاری ہوا ہو ارے کوئی نبی کا بیٹا یہاں سے نہیں گزرا مگر یہ کہ وہ زخمی ہوا ہو آدم ہو نوح ہو ابراہیم ہو اسماعیل ہو سلیمان ہو موسیٰ ہو عیسیٰ ہو جو نبی یا نبی دادا یہاں سے گزرا اس کے بدن سے خون جاری ہوا ہو حسین نے کہا کہ تم جو بات کر رہے وہاں تو خالی خون جاری ہوا ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس سرزمین سے ہم سے کیا گزرنے والی ہے لیکن میں نے جب نانا سے وعدہ کیا ہے اس کے لیے مجھے یہاں کا یاد کرنا ایک وعدہ بابا نے دعوت عشیرہ میں کیا تھا اور ایک وعدہ حسین نے نانا کی گود میں کھیلتے ہوئے کیا ہے وہ وعدہ وہاں پورا ہوا یہ وعدہ یہاں پورا ہو رہا ہے اور کیسے پورا ہوا قافلے کو روک دیا گیا اور ایک مرتبہ خیمے لگنے لگے حسین نے بنی اسد کو دیکھا اداداروں 16 ملین صاحبان ایمان پچھلے سال آسورے اور آفا کو کربلا کے میدان میں پہنچے 10 سے 12 ملین ہر سال 15 شعبان کو وہاں پہنچتے ہیں اور بہین کو وہاں 18 ملین مومنین پہنچتے ہیں کیا یہ سب ادا کر دیتے حسین کے ایک چھوٹے سے جملے جو بنی اسد کے لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے حسین نے کہا کہ بنی اسد والوں میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں میں ساری تفصیلات نہیں بتاتا آپ کی سنی. پہلے تو گھبرا رہے نہیں آتا ہی آپ کیا بات کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے مہمان. حسین جن کا مہمان تین دن کا ہوگا, مجھے تو قیامت تک یہیں پہ رہنا اور آرام کرنا. جو مارکیٹ پرائز تھی حسین نے اس پہ خریدی, کربلا کی زمین اس قیمت پہ خریدی ہے, کوئی رعایت بھی نہیں. لیکن ہاں صاحب دو وعدے تمہیں کرنا ہو, پوری پوری قیمت کی جا رہی ہے. تو پہلا وعدہ یہ کہ آج سے قیامت تک جب میرا کوئی شاعر یا زوار کربلا میں آئے تو اسے میرا مہمان بنا کے تین دن تک رکھنا. حسین سے ظاہر آقا نے زمین کربلا خریدتے وقت پہلا تمہارا خیال کیا. عجیب بات, 16 ملین 18 ملین 20 ملین شاعری کربلا پہنچ رہے, مگر سنو تو صحیح, کربلا پہنچ کر حسین نے پہلے نہ عباس کا نام لیا, نہ اکبر کا نام لیا, نہ اصغر کا نام لیا, نہ قاسم کا نام لیا, پہلے تمہارا نام لیا. اے ہمارے شیعہ, جب بھی کربلا میں ہمارے سرزمین ہمارے شہر میں آنا, تین دن تک حسین کے مہمان بن کے رہا. اور دوسری شرط کیا لگائی کہ دوسرا بھاگا علی کا وعدہ, رسول کا وعدہ, حسین کا وعدہ, اب بنی اسد کا وعدہ. ایک شرط اور لگائی, جب یہ لشکر یزید واپس چلا جائے گا اور جلتی ریتی پر ہمارے بے بو کفن لاشے پڑے ہوں گے تو آپ کے ہمارے لاشوں کو کفن کر کے جاؤ گے. آج 2 محرم کو آقا نے وعدہ بنی اسد کے مردوں سے لے رہے. اللہ آپ کو عاشورے کی سے بہن کبھی کربلا میں پہنچائے, ایک پرنبا پورا دن, بلکہ 9 محرم سے ماتمی دستے آتے ہیں سہن میں ماتم کرتے ہیں نکل جاتے ہیں, ماتمی دستے آ رہے پورے عاشورا کا دن, مگر سے پہل کو ایک عجیب ماتمی دستہ آتا ہے. سب سے پہل کا کفن پہنا ہے, کندھوں پہ بھیجتے ہیں, آواز دیتے میں آتے ہیں مولا یا باپ زندہ, ہم بنی اسد سے رہنے والے, آپ نے ہمارے بزرگوں سے مانا لیا تھا, ہم یہ وعدہ پورا کر چلا رہے. اگر حسین کو کتنا خیال تھا یا سے چلتی ریتی میں بے گوڑ تو بن رہنے کا, یعنی اسد کے مردوں نے وعدہ کر لیا کہا واپس, اور اب اپنی عورتوں کو بھجواؤ حسین کو, ان کو بھی پیغام دینا ہے. ارے بنی اسد کی عورتیں نجات اسلامی پہنتے یہ سوچتی بھی آ رہی ہے, اللہ اللہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ فاطمہ کا بیٹا ہمیں بلا کے ہم سے کوئی خدمت دینا چاہے. آئی آج جوڑے مولا کس لیے کر دیکھو, ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر یزید کے گھر سے گھروں سے باہر نہ نکلے, ہم سے وعدہ کرو جو فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے درمیان ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گی. ساری عورتوں نے روتے ہوئے وعدہ کیا کہا کہ اس طرح نہیں جاتے, اپنے بچوں کو بھیجنا. اللہ اللہ, اور محمد کے حقوں میں بچے 9 10 12 سال کے بچے گھبرائے آنے لگے. اللہ اللہ, آج ہم اس قابل ہوئے, محمد کا نواسا ہمیں بلا رہا ہے, آقا ہمیں کس لیے بلایا؟ تو ہو سکتا ہے تمہارے والد ہیں لشکر یزید کے گھر سے گھروں سے باہر نہ نکلے, ہم سے وعدہ کرو کھیلتے خوراک کے کنارے آؤ گے. ارے تم خبریں نہیں کھول سکتے, اپنی مٹھیوں میں ساتھ لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا, ہمارے لاشیں جلدی زمین پہ بے گور کفن نہ رہے. بچوں نے بھی روتے ہوئے وعدہ کیا, عزاداروں یہاں میرا دل جاتا ہے اپنے آقا سجاد سے جملہ کروں اور آپ کی مجلس سلام کروں. آقا سجاد, آپ کو پتا ہے آپ کے بابا کو کتنا خیال تھا ہمارے لاشیں دفن ہو جائے. ارے دفن نہ ہو سکے, کوئی ایک مٹھی ساتھ لا کے ڈال دے. تو مولا جب 11 محرم کو آپ چلے, اگر لشکر یزید نے موقع نہ دیا خبریں کھودنے کا تو ایک مٹھی ساتھ اٹھا کے بابا کے لاشے پہ ڈال دیتے. آپ آقا اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا اور کہے گا ارے ذرا آ کر دیکھو وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں خالی چوک نہیں ہے, ہاتھوں میں ہاتھ پڑی ہی ہے, بابا کے لاشے میں ایک مٹھی ساتھ بھی ڈال دے. تو جس طرح سے مظلوم آقا کے کربلا پہنچنے کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں یا کہ مجلس سن رہے ہیں ان کو جلد از جلد کربلا اور کہا تھا معصومین کی زیارت سے مشرف کرنا. خدا بندہ حسین کے جو زوبار اس وقت کربلا پہنچ چکے ہیں اور پہنچنے والے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں فرما, ان تمام طالبوں کو نیست و نابود فرما. آج کی کی مجلس کے مومنین اور مومنات ان کے گریے کا راستہ، ان کی ساری دعائیں قبول فرما، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث حسین امام زمانہ کے ضرور ہیں بہادر لوگ، ماتم حسین